الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العظيم اور تم کو کیا ہوا کہ نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں اور ان کے واسطے جو مغلوب ہیں مرد اور عورتیں اور بچے جو کہتے ہیں اے رب ہمارے نکال ہم کو اس بستی سے کہ ظالم ہیں یہاں کے لوگ اور کر دے ہمارے واسطے اپنے پاس سے کوئی حمایتی اور کر دے ہمارے واسطے اپنے پاس سے مددگار جو لوگ ایمان والے ہیں سو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور جو کافر ہیں سو لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں سو لڑو تم شیطان کے حمایتیوں سے بے شک فریب شیطان کا سست ہے کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ہاتھ تھامے رکھو اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکات پھر جب حکم ہوا ان پر لڑائی کا اسی وقت ان میں ایک جماعت ڈرنے لگی لوگوں سے جیسا ڈر ہو اللہ کا یا اس سے بھی زیادہ ڈر اور کہنے لگے اے رب ہمارے کیوں فرض کی ہم پر لڑائی کیوں نہ چھوڑے رکھا ہم کو تھوڑی مدت تک کہہ دے کہ فائدہ دنیا کا تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے پرہیزگار کو اور تمہارا حق نہ رہے گا ایک تاگے برابر بزرگان محترم اس سے پہلی جو آیتیں گزری ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنا ہتھیار لو اور اپنے دشمنوں سے لڑو۔ ان آیتوں میں اللہ تعالی ترغیب دے رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے دشمنوں سے جو اللہ کے دشمن ہیں لڑتے کیوں نہیں۔ دراصل جیسا کہ گزشتہ تفسیر میں بات آئی تھی، مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں مسلمان ظلم و ستم سہتے رہے اور ظلم اور ستم برداشت کرتے رہے۔ جب ظلم و ستم حد سے آگے بڑھ جائے تو آدمی باوجود کمزور ہونے کے مقابلہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگے کہ کفار و مشرکین ہم پر ظلم ستم کر رہے ہیں اور ہم مسلمانوں کو اتنا ستا رہے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، آپ ہمیں ان سے لڑنے کی اجازت دیجئے۔ بار بار یہ درخواست کرتے، ہر بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے ابھی حکم نہیں ہوا ہے، دشمنوں سے لڑنے کا اللہ کی طرف سے حکم نہیں ملا ہے، اس لیے صبر کرو، معاف کرو، درگزر سے کام لو۔ بار بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرماتے، معاف کرنے کا حکم فرماتے۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی پوری ہوئی، مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ پر بھی اور مسلمانوں پر بھی حملہ کرنے لگے۔ ایک دو نہیں، دشمنوں نے کئی حملے کیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے کی اجازت دی، اور یہ لڑائی بھی صرف دفاع اور ڈیفنس کی تھی کہ جب وہ حملہ کرنے کے لیے آئیں تو ان سے لڑو، ان کا مقابلہ کرو اور ان کو دور کرو۔ فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں سے لڑائی لڑی جاتی ہے، یعنی مسلمانوں سے، ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ لڑیں اور اللہ ان کی مدد کریں گے۔ تقریباً ہجرت کے بعد 5 سال تک یہی حکم رہا۔ غزوہ احزاب پیش آیا 5 ہجری میں، 10,000 کا لشکر پورے مدینہ منورہ کو گھیر لیا، مسلمانوں کو گھیر لیا، 1 مہینہ تک گھیرے رہے، یہاں تک کہ مسلمان تنگ آ گئے، لیکن اللہ نے مدد کی اور زوردار ہوا بھیجی کافروں کا، مشرکوں کا اور یہودیوں کا یہ لشکر ناکام ہو کر واپس ہوا۔ جب غزوہ احزاب پورا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تک یہ لوگ ہمارے اوپر حملہ کرتے رہے، اب کے بعد ہم لوگ حملہ کریں گے۔ تو 18 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 23 سالہ زندگی میں 18 سال تک آپ نے کوئی حملہ نہیں کیا، بس آخر کے 5 سال آپ کو اجازت دی گئی اور ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی جو مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، ستاتے تھے۔ تو یہ ہے پوری تاریخ جو بطور خلاصہ پیش کی گئی۔ مسلمان جب بہت ستائے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے جاؤ۔ تو ہجرت کر کے بہت سارے مسلمان مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ رہنے لگے، لیکن بہت سے ایسے مسلمان جن کی کوئی طاقت نہیں تھی، نہ خاندانی طاقت تھی نہ کوئی مالی طاقت تھی، وہ مکہ مکرمہ میں رہ گئے اور وہ دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ہجرت نہیں کر سکتے تھے، اور ان میں سے بہت سے دشمنوں کے پاس قید بھی تھے، غلام تھے یا کسی طرح سے ان کے پاس قید تھے، اور وہ وہیں رہے اور مکہ کے لوگ ان کو ہجرت کی اجازت نہیں دیتے تھے، مزید ان پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ بہت سے مرد، بہت سی عورتیں اور بہت سے سمجھدار بچے تھے جو وہاں رہ گئے تھے، اور ان کو ہجرت کی اجازت کفار نہیں دیتے تھے اور مزید ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ اللہ سے دعا مانگتے تھے، پروردگار اس قریہ سے یعنی مکہ مکرمہ سے، یہاں کے رہنے والوں سے ہمیں نجات دے، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار بھیج دے جو ہماری مدد کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں دعائیں قبول کی، اور اب اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہے ہیں کہ جہاد جیسے ظالموں کا ظلم ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے، ایسے ہی جو کمزور اور مظلوم لوگ ہوتے ہیں ان کو ظالموں سے چھڑانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کا نام بلند و بالا ہو، اس مقصد سے بھی جہاد ہوتا ہے، اور معذوروں اور مظلوموں کی مدد کے لیے بھی جہاد ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انداز بدل کر، اور تم کو کیا ہوا کہ تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں؟ اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے؟ اور مردوں، عورتوں اور بچوں کے واسطے جو مکہ مکرمہ میں ظالموں کے ہاتھ قید ہیں، ان کے واسطے تم کیوں نہیں لڑتے؟ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم چڑھائی کرو، حملہ کرو، ان مظلوم اور کمزور لوگوں کو دشمنوں سے نجات دلاؤ اور ان کو وہاں سے چھڑا کر لاؤ۔ اور تم کو کیا ہو گیا کہ تم نہیں لڑتے ہو اللہ کے راستے میں اور کمزور مردوں، کمزور عورتوں اور بچوں کے واسطے جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے پروردگار اس قریہ سے، یعنی مکہ مکرمہ سے، اس قریہ سے جس کے رہنے والے ظالم یعنی کافر ہیں، آپ ہم کو نکال لیجئے، اس قریہ سے نجات دیجئے۔ ربنا اخرجنا من هذه القریہ، قریہ عربی میں شہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شہر کے لیے لفظ مصر ہے، مدینہ ہے، ایسے ہی لفظ قریہ بھی عربی میں شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ ایک دعا یہ مانگی کہ پروردگار اس قریہ سے اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم یعنی کافر ہیں ہمیں نکال لیجئے. وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا, اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی ہماری حمایت کرنے والا اور ہمارے لیے اپنی طرف سے ہمارا مددگار بھیج دیجئے. اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ایک تو یہاں سے نکلنے کا سامان پیدا کر دے اور راستہ پیدا کر دے, اور ہمیں ظالموں کے ہاتھوں سے چھڑانے کے لیے اپنا کوئی مددگار بھیج دیجئے جو ہمیں ظالموں سے چھڑا لے. لہذا سخت حالات میں یہ دعا سکھائی گئی کہ جب دشمنوں کے یہاں اللہ نہ کرے قید ہو جائیں اور دشمنوں کے پنجے میں رہیں, اس وقت یہ دعا مانگی جائے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللہ تعالی فرماتے ہیں جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. ایمان والے اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کے لیے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے, اس کے دین کو بلند کرنے کے لیے. وہ لوگ جو ایمان لائے لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں, اور وہ لوگ جو کافر ہیں لڑتے ہیں شیطان کے راستے میں. فقاتلوا اولیاء الشیطان, پس تم لڑو شیطان کے دوستوں سے. اللہ تبارک و تعالی نے دو قسمیں بیان کی, ایمان والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور جو کافر و مشرک ہیں وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں, اور اللہ والے اللہ کے دوست ہیں اور شیطان والے شیطان کے دوست ہیں. جو کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں. اب تم شیطان کے دوستوں سے لڑو تو ایک تو شیطان کے دوستوں کی طاقت ختم ہوگی اور خود شیطان بھی کمزور پڑے گا. اِنَّ قَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا, بلا شبہ شیطان کا مکر و فریب نہایت کمزور ہے. شیطان اور اس کا لشکر دیکھنے میں کتنا ہی بڑا زبردست اور غالب کیوں نظر نہ آئے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. وہ لوگ چونکہ شیطان ان کے ساتھ ہے, خدائی مدد نہیں ہے, اس لیے وہ اندر سے کمزور ہیں اور ان کا مکر و فریب بھی نہایت کمزور ہے. اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم شیطان کو دیکھو تو اس پر حملہ کر دو اور یہ سوچو کہ وہ ضرور ناکام ہوگا, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان کا مکر و فریب یقیناً کمزور ہے, یقیناً کمزور ہے. اور شیطان سے لڑائی کیسے ہوگی؟ شیطان سے لڑائی تقوی اور پرہیزگاری سے ہوگی. شیطان پرہیزگاروں سے جتنا ڈرتا ہے اتنا کسی اور سے نہیں ڈرتا. تو اہل ایمان کا جو آخری ہتھیار ہے وہ دعا مانگنا ہے, اللہ کے حضور دعا مانگنا ہے. اور جب اسباب ختم ہو جائیں, مسبب الاسباب تو زندہ ہے, جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے, سارے اسباب اس کے غلام ہیں. اسباب کی طرف نظر نہ رکھیں, مسبب الاسباب کی طرف دیکھیں اور دل سے دعا مانگی جائے. جیسے صحابہ کرام کا حال سنا رہے ہیں, صحابہ کرام نہایت نیک تھے اور دل سے دعائیں مانگتے تھے، اور ان کی دو دعائیں اللہ نے نقل کی، ایک تو اس قریا سے اور یہاں رہنے والے ظالموں سے نجات دیجئے اور ہمیں اپنی طرف سے مددگار بھیج دیجئے، یہ دو دعائیں مانگی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا، پورے عالم کا مسبب الاسباب ہے، وہی آخری سہارا ہے، اور دعاؤں سے، نیک اعمال سے اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور اس کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ترغیب دے رہے ہیں، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ لہذا اللہ کے راستے میں جب لڑنا ہے تو پھر دائیں بائیں کیوں دیکھنا ہے؟ اور جو لوگ کافر ہیں وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، بس تم لڑو شیطان کے دوستوں سے، یقیناً شیطان کا مکر و فریب نہایت کمزور ہے اور سست ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے نقشہ کھینچا ہے، دسویں پارے میں، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ دسویں پارے میں یہ آیت کریمہ ہے کہ غزوہ بدر میں شیطان نے کافروں سے وعدہ کیا تھا کہ تم لوگ لڑو، میدان میں آؤ، میں اپنا لشکر لے کر تمہاری مدد کو پہنچوں گا، وعدہ کیا۔ لہذا جب 1000 آدمیوں کا، کافروں کا لشکر ہتھیارات سے لیس ہو کر تمام ہتھیارات کے ساتھ، کافروں کا 1000 کا لشکر جب میدان بدر میں پہنچا تو شیطان بھی پہنچا تھا، اور بہت بڑا لشکر لے کر پہنچا تھا۔ یہی بات اللہ کہہ رہے ہیں، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور کہا آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا مددگار ہوں۔ شیطان نے وعدہ کیا، یقین دہانی کی، میں تمہارا مددگار ہوں، لہذا شیطان بہت بڑا لشکر لے کر آیا۔ لیکن جب شیطان لشکر لے کر آیا، ادھر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دیا۔ جب فرشتے میدان میں آئے اور شیطان کی اولاد نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، فلما ترأت الفئتان نکص علی عقبیہ، جب دونوں جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، اس لیے کہ انسانوں کو فرشتے نظر نہیں آتے جیسے عموماً شیطان نظر نہیں آتے، لیکن شیاطین فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور فرشتے شیطانوں کو دیکھ رہے تھے، تو اللہ نے وہی منظر کھینچا، جب دونوں جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، نقص علی عقبیہ، جو گرو اور بڑا شیطان تھا وہ الٹے پاؤں لوٹنے لگا، بھاگنے لگا، نقص علی عقبیہ، اور کہنے لگا انی بریء منکم، میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں، کوئی اس وقت ساتھ نہیں، انی بریء منکم، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ میدان میں فرشتے آ چکے ہیں، انی ارا ما لا ترون، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ نہایت سخت ہے۔ شیطان نے دیکھا اور پھر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، اب فرشتے تھے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ آواز سنتے تھے، اور دائیں بائیں کسی کو نہیں دیکھتے تھے اور کہتے تھے اقدم حیزم حیزم آگے بڑھا. غالباً سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے کہ آگے بڑھ. لہذا آواز سنتے تھے, دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آتا تھا اور کافر مرا ہوا ملتا تھا. تو اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر مدد کی تھی. تو یہی بات فرما رہے ہیں ان قید الشیطان کان ضعیفا, یقیناً شیطان کا مکر ضعیف ہے. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. جب مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کی آیتیں نازل فرمائی اور فرمایا اب اپنے دشمنوں سے لڑو, تو بعض کمزور مسلمان جو کچھے تھے اور تازہ اسلام میں داخل ہوئے تھے, بعض کچھے مسلمانوں نے یہ کہا کہ ابھی تو یہاں ہم آئے ہوئے ہیں اور ہماری زندگی شروع ہوئی ہے, اور ہم پر اگر جہاد کو فرض کر دیا جائے تو جہاد میں ہم مارے جائیں گے اور زندگی ہمیں نہیں ملے گی, دنیا ہم دیکھ نہیں پائیں گے, اس لیے کچھ اور دنوں کے بعد جہاد کا حکم نازل ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. بعض کمزور مسلمانوں نے یہ بات کہی, ہو سکتا ہے زبان سے کہی ہو, ہو سکتا ہے دلوں میں اس کو سوچا ہو, اپنے دل میں سوچا ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے احوال سے خوب واقف ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت فرما لی کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ آ کر کہا کرتے تھے کہ لڑائی کی ہمیں اجازت کیوں نہیں دی جاتی. مکہ میں جیسا کہ کچھ دیر پہلے بات آئی, جب آدمی نہایت مظلوم ہوتا ہے تو پھر وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اور چاہے اس کے پاس طاقت نہ ہو لیکن وہ بغیر طاقت ہی کے لڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوتا ہے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب درخواست کرتے تھے, اور اب جب حکم دیا جا رہا ہے تو پیچھے ہٹ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ کچھ اور مدت کے بعد حکم نازل ہوتا تو اچھا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ اور مدت بھی دی جاتی لیکن موت سے تو چھٹکارا نہیں, موت تو آئے گی پھر کیا کرو گے, اور ساری مدت دی جائے لیکن آدمی جب مڑ کر دیکھے کہ اس کی زندگی کیسے گزری ہے تو بس ایک خواب معلوم ہوگا کہ جو لمبا زمانہ ماضی میں گزرا ہے وہ پورا زمانہ بس چند لمحوں کا چند گھنٹوں کا معلوم ہوگا. یہی تو حقیقت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. اے پیغمبر, اے مخاطب, کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو حکم ہوا تھا کہ تم اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم رکھو اور زکات دیتے رہو. یعنی مکہ والوں کو یہ حکم ہوا تھا جب ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا اور وہ اجازت مانگ رہے تھے تو حکم دیا جاتا, اللہ کے نبی فرماتے ابھی لڑنے کی اجازت نہیں, نماز قائم کرو, پہلے اپنے دل کی اصلاح کرو, زکات دیتے رہو, مال جتنا دو گے دل سے مال کی محبت نکلے گی اور نفس پاکیزہ ہو جائے گا. تو پہلے اللہ نے اصلاح نفس کی بات کہی کہ دشمن سے لڑنا آسان ہے, اپنے نفس سے لڑنا مشکل ہے. اسی لیے ایک جہاد سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہم چھوٹے دشمنوں سے لڑ کر بڑے دشمنوں کی طرف آ رہے ہیں. یعنی کافروں کو, مشرکوں کو چھوٹا دشمن قرار دیا اور شیطان اور نفس کو بڑا دشمن قرار دیا. اس لیے کہ کافر اور مشرک بڑے سے بڑا دشمن کیوں نہ ہو وہ نظر آتا ہے, لیکن شیطان اور نفس وہ خواہ دیکھنے میں نہایت ہمدرد کیوں نہ ہو وہ نظر نہیں آتے, وہ چھپے ہوئے رہتے ہیں. ان کا حملہ بھی نہایت چھپا ہوا رہتا ہے اور ان کا حملہ نہایت سخت ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ چھوٹے دشمن سے ہم واپس ہو رہے ہیں بڑے دشمن کی طرف. تو مکہ مکرمہ کی زندگی میں یہی حکم دیا گیا, نماز قائم رکھو, زکات دیتے رہو, اعمال صالحہ کی پابندی کرو, یہی حکم ہے. مسلمان کمزور ہو, مسلمان کمزور ہو تو اعمال کا سہارا لے اور دعا کا سہارا لے, یہاں وہی حکم دیا جا رہا ہے. تیسرا کوئی حکم نہیں ہے. طاقت ہو تو لڑو, طاقت نہیں ہو, طاقت نہیں ہے تو اعمال کا اور دعا کا سہارا لو. اپنے اعمال ٹھیک کرو, اپنے اخلاق ٹھیک کرو اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرو. یہی دو حکم ہیں. تیسرا کوئی نہیں ہے کہ مظاہرہ کرو یا ان کے خلاف گلیوں میں نکل کر آوازیں بلند کرو. ایسا کوئی حکم اسلام نے کبھی نہیں دیا. اللہ نے دو ہی حکم دیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ہی حکم دیا. جب تک مکہ مکرمہ میں رہے صبر کرتے رہے, اور جب مدینہ منورہ میں آئے تو پھر اجازت دی گئی لڑنے کی. تو تیسرا کوئی اور حکم نہیں ہے. فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو جن کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ کو روکے رکھو, قائم رکھو, نماز کو دیتے رہو زکات. فلما کتب علیہم القتال, پھر جب ان پر لڑائی فرض کی گئی, اللہ نے جہاد کو فرض کیا, تو اچانک ان میں سے ایک جماعت, ایک فریق, مٹھی بھر جماعت ایسی ہے جو لوگوں سے ڈرتی ہے ویسے جیسے اللہ سے ڈرنا, اللہ سے جیسے ڈرنا ہے ویسے لوگوں سے ڈرتی ہے, اور اشد خشیہ یا اللہ سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مدت تک خود طلب کر رہے تھے, اور جب موقع آیا لڑنے کا اور اللہ نے حکم دیا تو اب ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, ہماری زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی, اور دشمنوں کے ہاتھوں سے مارے جائیں گے. لوگوں سے ایسا ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈر ہے یا اللہ سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال, اور کہتے ہیں پروردگار آپ نے ہم پر لڑائی کیوں فرض کی. بعض کچھے مسلمانوں نے یہ بات کہی, اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہ بات منافقوں نے کہی تھی. اگر منافقوں نے کہی تھی تو کوئی بات نہیں, ان کی تو یہ عادت ہی ہے, جب دل میں ایمان نہیں ہے تو زبان سے جو چاہے وہ نکلے گا. کہنے لگے پروردگار آپ نے ہم پر لڑائی کیوں فرض کی, لولا اخرتنا الى اجل قریب, آپ نے ہمیں قریب مدت تک کیوں مہلت نہ دی, تھوڑی مدت تک اور مہلت آپ نے کیوں نہ دی, اور کچھ زندگی دیتے پھر حکم دیتے. قل متاع الدنیا قلیل, اے پیغمبر فرمائیے دنیاوی ساز و سامان اور دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے, آخرت بہت زیادہ ہے. اور دنیا کو زوال ہے, آخرت کو زوال نہیں. اور دنیا کی نعمت حاصل بھی ہو جائے ہمیشہ پریشانیوں میں گھری رہتی ہے, آخرت کی نعمت کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں رہتی. قل متاع الدنیا قلیل, کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے. والآخرت خیر لمن اتقا, اور آخرت بہت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے بہت بہتر ہے. اس لیے دنیاوی زندگی پر حرص و حوص مت کرو. اگر واقعی مظلوم ہو اور اللہ کی طرف سے حکم ہو جائے تو پھر اللہ کے حکم پر عمل کرو. ولا تظلمون فتیلا, اور دنیا کی نعمت ہاتھ سے چھوٹ جائے گی, دنیا ہاتھ سے چھوٹ جائے گی افسوس کرتے ہو, آخرت بہت بڑی چیز ہے. اور آخرت میں دھاگا برابر کسی کا حق نہیں مارا جائے گا, دھاگہ برابر، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے تو دیتے رہیں گے، ان گنت دیں گے، اور ایسا دیں گے کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جیسے حدیث میں ہے کہ جنت ایسی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے اس کو سنا، بلکہ دل میں اور دماغ میں اس کا تصور بھی نہیں گزرا. جنت اور اس کی نعمتیں ایسی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں دنیاوی نعمتوں پر للچاتے ہو، اللہ آخرت کی نعمت دیں گے. ولا تظلمون فتیلا، اور تم ذرا برابر، دھاگا برابر ظلم نہیں کیے جاؤ گے، تمہارا حق نہیں مارا جائے گا، بلکہ پورا پورا اجر دیا جائے گا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعليه وصحبه أجمعين.